This is VOA News. I'm Joe Palca. Families of the victims mourn as Indian authorities investigate the cause of a devastating fire that killed at least 43 people in a factory in central New Delhi early Sunday, as relatives of the workers who were trapped inside waited outside a hospital mortuary to identify the dead. Firefighters had to fight the blaze from 100 meters away because it broke out in one of the area's many alleyways. Many of the victims were asleep in the factory when the blaze began. The Saudi student who fatally shot three sailors at a U.S. naval base in Florida hosted a dinner party earlier in the week where he and three others watched videos of mass shootings. Jim Bertel has this for VOA.
The shooter was Mohammed Al-Shamrani, a 21-year-old second lieutenant in the Royal Saudi Air Force, who was a student naval flight officer at Naval Air Station Pensacola. The FBI has not determined a motive for the rampage. The three killed were also students at the flight school. Eight people were wounded. Media reports say the shooter, who was also killed in the incident, hosted a dinner party earlier in the week where he showed videos of mass shootings to his guests. At least one of his guests is reported to have videotaped Friday's massacre. Several Saudi students are being held for questioning. Jim Bertel, VOA News.
Officials investigating the deadly attack were working Saturday to determine whether it was motivated by terrorism. Reportedly, several of these Saudi students are unaccounted for at this time. North Korea says it has carried out a very important test at a satellite launching site. The state news agency says the results will be used to upgrade the country's strategic status. The test comes as a year-end deadline North Korea has imposed nears, warning it could take a new path amid stalled denuclearization talks with the U.S. This is VOA News. Samoa said Sunday its death toll from measles has risen to 68, with three fatalities recorded in the previous 24 hours. The health ministry has confirmed 4,581 cases of the disease. Abigail Trewin is part of the Australian medical assistance team.
The hospital is still incredibly busy. There's a large number of patients here and still of a very high level of sickness.
Most of the victims have been young children. President Trump has thanked Iran for releasing a Chinese-American academic it had detained since 2016 in exchange for the U.S. freeing an Iranian scientist arrested last year. As Reuters' Amira McCarthy reports, the surprise prisoner swap happened Saturday.
The U.S. released Iranian stem cell expert Masoud Soleimani in exchange for the liberation of Shiye Wang, a Chinese-American detained in Iran for 3 years on espionage charges. On Twitter, Iran's Foreign Minister Javad Zarif uploaded a picture of him and Soleimani aboard a plane allegedly flying back to Iran. Soleimani was arrested at Chicago Airport in October 2018 for allegedly attempting to export biological materials to Iran, violating U.S. sanctions on the country over its nuclear program. Shiye Wang, meanwhile, is a Princeton University graduate who is said to have been conducting dissertation research in Iran in 2016 when he was detained.
That's Reuters' Amira McCarthy. President Trump's personal attorney, Rudy Giuliani, is just back from Ukraine, where he was investigating Mr. Trump's potential 2020 Democratic rival, Joe Biden.
Just know he came back from someplace and he's going to make a report, I think, to the Attorney General and to Congress. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information.
Giuliani's trip comes as the House Judiciary Committee is beginning to draft articles of impeachment against Mr. Trump. Democrats hope to hold a vote before Christmas. Thousands of pro-democracy protesters are on Hong Kong's streets today in a forceful display of support for the movement on its six-month anniversary. One of the unidentified protesters who spoke to reporters through a mask covering her face.
I'm actually proud of all Hong Kong people. We never give up. We won't give up in the face of the police violence.
Many of those attending voiced anger that Chief Executive Carrie Lam and Beijing have ruled out any further concessions. Firefighters in Australia are taking advantage of easing conditions today to try to contain dozens of bushfires across the state before temperatures soar later on this week. Shane Fitzsimmons is the New South Wales Rural Fire Service Commissioner.
It'll give firefighters in those areas an opportunity to start consolidating and doing pretty significant backburning operations and other strategies.
I'm Joe Palca, VOA News.
وایس آف امریکا اردو سروس کی پیشکش.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد گزشتہ بدھ کے روز کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور بعض افغان سیاسی رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات کی. اس کے بعد وہ اطلاعات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ طالبان نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں دوبارہ شریک ہوں گے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد ایک بار پھر سرگرم ہیں. اس سلسلے میں بدھ کو انہوں نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے ملاقات کی. افغان صدر کے ایک ترجمان کے مطابق صدر اشرف غنی نے امریکی ایلچی خلیلزاد سے گفتگو کے دوران کہا کہ افغان امن عمل کو بڑھانے کے لیے جنگ بندی اور دیگر معاملات کو مد نظر رکھنا ہوگا. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی. عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ خلیلزاد کے ساتھ گفتگو میں امن کوششوں کی ترجیحات، امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے اور تشدد میں کمی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. کابل کے دورے کے بعد اطلاعات کے مطابق زلمے خلیلزاد قطر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق طالبان کے ساتھ مذاکرات میں دوبارہ شریک ہو جائیں گے. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیلزاد ایک ایسے وقت طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں جب حال ہی میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہونے کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اقدامات افغان امن مذاکرات کے لیے خوش آئند ہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو جنگ بندی اور کابل حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت پر آمادہ کرنا ایک چیلنج ہوگا. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ جب رواں سال ستمبر میں امن مذاکرات معطل ہوئے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان جنگ بندی پر رضامند نہیں ہو رہے تھے.
دیکھیں، بیسیکلی جب یہ تعطل کا شکار ہوئے تھے یہ نیگوشیشنز، اس وقت بھی جو سٹیکنگ پوائنٹ تھا وہ افغانستان میں سیز فائر کے حوالے سے تھا طالبان کی جانب سے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وجوہات تو کچھ اور پیش کی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ افغانستان میں سیز فائر پہلے طالبان کریں اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی انہیں کوئی نہ کوئی ضرور انڈیکیشن ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں، دونوں باتوں پہ راضی ہیں کہ سیز فائر بھی کیا جائے اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے.
ادھر افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمیع اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اس وقت طالبان کے اندرونی حلقوں میں جنگ بندی کا معاملہ زیر بحث ہے.
اور میرے خیال میں طالبان کے اندر بھی اب یہ ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بالآخر اگر ہمیں اگر پیس کرنا ہے اور واقعا امن مذاکرات کرنی ہے تو پھر جنگ بندی تو ضروری ہے، اگر آج نہیں کرنے تو کل تو کرنا ہے، تو کیوں نہ آج سٹارٹ ہی سے جنگ بندی پر سوچے.
اگرچہ بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے کے بارے میں طالبان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، تاہم طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امن مذاکرات کا سلسلہ وہیں سے بحال ہونا چاہیے جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں کابل میں ہونے والے ایک حملے کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت اس وقت معطل کر دی تھی جب فری کین نے ایک مجوزہ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر لیا تھا.
افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بارے میں کابل حکومت فکر مند نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ پہلے ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے کندھوں پر ہے اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی افواج کو صرف مشورہ فراہم کر رہی ہیں. یہ بیان امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے اس انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے طالبان سے امن معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے افواج کے انخلا کا اشارہ دیا ہے. سنتے ہیں اس بارے میں افغان حکومت اور ماہرین کا کیا کہنا ہے. تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی.
کچھ روز پہلے افغانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر
Weeks ago, we also announced that the forces are coming back.
اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیام امن کی کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. بظاہر افغان عہدیدار اور تجزیہ کار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں عسکری موجودگی صرف علامت ہی رہ جائے گی.
فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ $4 بلین دیتی ہے. اگر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
تاہم افغان تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق افغان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے.
اگر امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلحے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
افغان وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 90% زمینی کاروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں. افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ایئر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلا کا بہت کم اثر ہوگا.
ہمیں ایئر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے. امریکہ کو افغان ایئر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے.
افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی. سید حسین مودودی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی اتحادیوں، افغان افواج اور طالبان کی مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ شدت پسند داعش کے خلاف طالبان کے کردار کو پہلی بار کسی امریکی عہدیدار کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے جسے تجزیہ کار افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں طالبان کے کردار کا پہلی بار اعتراف کیا ہے. خلیل زاد کے بیان سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر گزشتہ ہفتے دورہ افغانستان کے دوران کہا تھا کہ داعش کے خلاف بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے. خلیل زاد نے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں امریکی اتحادی، افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کی کارروائیوں کے نتیجے میں داعش کے ہاتھ سے نہ صرف علاقہ نکل گیا بلکہ انہوں نے اپنے کئی جنگجو بھی کھو دیے. امریکی سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں. افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ نے امریکی سفارتکار خلیل زاد کے بیان کو اہم قرار دیا. ان کے بقول امریکی حکام کی یہ کوشش ہے کہ وہ داعش کے خلاف طالبان کی طاقت اور تعاون کا اقرار کریں تاکہ امن بات چیت کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول قائم ہو سکے.
اصل میں ضمن خلیل زاد اور امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی طاقت اور ان کے تعاون کا اعتراف کریں اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں. اس سے پہلے جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک خیر سگالی کا قدم تھا اور اس سے بھی میرے خیال میں ان کے درمیان جو ہے کچھ جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے یہ امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے.
یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بارے میں کابل حکومت فکر مند نہیں ہے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ پہلے ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے کندھوں پر ہے اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی افواج کو صرف مشورہ فراہم کر رہی ہیں. یہ بیان امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے اس انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے طالبان سے امن معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے افواج کے انخلا کا اشارہ دیا ہے. سنتے ہیں اس بارے میں افغان حکومت اور ماہرین کا کیا کہنا ہے. تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی.
کچھ روز پہلے افغانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیام امن کی کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. بظاہر افغان عہدیدار اور تجزیہ کار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں عسکری موجودگی صرف علامت ہی رہ جائے گی.
فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ $4 بلین دیتی ہے. اگر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
تاہم افغان تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق افغان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے.
اگر امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلحے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
افغان وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 90% زمینی کاروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں. افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ایئر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلا کا بہت کم اثر ہوگا.
ہمیں ایئر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے. امریکہ کو افغان ایئر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے.
افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی. سید نصیر مودودی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
حیدرآباد کی پولیس نے ایک خاتون ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد زندہ جلا دینے کے واقعے میں ملوث چاروں افراد کو جمعے کے روز ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا. پولیس ملزمان کو تحقیقات کے لیے جائے واردات پر لے گئی تھی. اس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے پولیس کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ کر دیا تھا. پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے فائرنگ کی جس میں چاروں مارے گئے. اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دلی سے سہیل انجم نے.
سائبر آباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایک نیوز کانفرنس میں مٹ بھیڑ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چاروں ملزمان 10 روز سے پولیس حراست میں تھے. انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا. مزید تحقیقات کے لیے ہم انہیں لے کر جائے واردات پر گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہم پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اور ہماری بندوقیں چھین لیں. نتیجتاً پولیس سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں چاروں مارے گئے. 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. یہ واقعہ صبح 5:45 سے لے کے 6:15 کے درمیان پیش آیا. 10 پولیس اہلکار ان کو لے کر موقع پر پہنچے تھے. باقی وین میں تھے. پولیس نے ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا لیکن جب وہ نہیں مانے تو پولیس کو بھی فائرنگ کرنی پڑی. پولیس کارروائی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن شبنم ہاشمی نے وائس ایپ امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہے کہ پولیس نے انکاؤنٹر کے نام پر ملزموں کو ہلاک کیا ہے. انہوں نے اسے ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہوئے پوچھا کہ ملزموں کو اتنی سہولت کیسے مل گئی کہ وہ پولیس کے ہتھیار چھین کر اس پر فائرنگ کرنے لگے.
بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں پہ فاسٹ ٹریک کورٹ چلے, جہاں پہ جلدی فیصلے ہوں اور سزا دی جائے, اس طرح سے مار کے یا ڈیتھ پینلٹی کی بات کر کے یا سڑکوں پہ پتھر مار کے, یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس سے صرف کیوس بڑھے گا ہمارے دیش میں, اور ایک جو وائلنس کا ماحول جیسا ایک ٹائم افغانستان میں بن گیا تھا اس طرح کا ماحول بنانے میں لگی ہے یہ سرکار.
سابق مرکزی وزیر اور بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مینکا گاندھی نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ملک کے لیے بہت بھیانک ہے.
آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. قانون میں ویسے بھی ان کو پھانسی ملتی. اگر آپ ان سے پہلے ہی ان کو بندوقوں سے مار دو گے تو پھر فائدہ کیا ہے عدالت کے, فائدہ کیا ہے پولیس کی, فائدہ کیا ہے قانون کے؟ پھر تو آپ بندوق اٹھاؤ اور جس کو بھی مارنا مارو.
انکاؤنٹر پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. خاتون ڈاکٹر کے اہل خانہ نے اس کارروائی کے لیے پولیس کا شکریہ ادا کیا. عوام نے جائے واردات پر پہنچ کر پولیس کے حق میں نعرے لگائے اور کچھ لوگوں نے اس پر پھول برسائے. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ اصولی طور پر اس سے متفق ہیں کہ ماورائی عدالت قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سپریم کورٹ کی سینئر وکیل وریندا گروور نے پولیس کارروائی کی مذمت کی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا. قومی انسانی حقوق کمیشن نے اپنے ڈائریکٹر جنرل تحقیقات کو ہدایت دی کہ وہ حقائق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم تلنگانہ بھیجیں. وزارت داخلہ نے تلنگانہ حکومت سے فوری طور پر رپورٹ طلب کی ہے. اس معاملے پر پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوا. کانگریس کے ارکان نے واک آؤٹ کیا. مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے کانگریس پر ریپ کے واقعات پر سیاست کرنے کا الزام عائد کیا. ترنمول کانگریس کے رکن سوگتا رائے نے کہا کہ وہ انکاؤنٹر کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے نظام انصاف میں تیزی لانے پر زور دیا. آل انڈیا پروگریسو ویمن ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
نئی دہلی کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کو 4 مہینے ہو چکے ہیں. 5 اگست کو اٹھائے گئے اس اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں انٹرنیٹ اور فون سمیت ہر قسم کی مواصلاتی سہولیات بند کر دی گئی تھیں. اس وقت بھی انٹرنیٹ پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروس پر پابندی ہے. اس کی وجہ سے تاجروں اور آن لائن کاروبار کرنے والے اور آئی ٹی کے شعبے سے منسلک افراد کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. اس بارے میں سری نگر اور دلی سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انضام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول میں لانے کا اعلان کیا. اس متنازع اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں فون، انٹرنیٹ اور دوسری مواصلاتی سہولیات روک دی گئی تھیں. اگرچہ مواصلاتی بندشوں میں وقتاً فوقتاً نرمی لا کر لینڈ لائن اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز بحال کی جا چکی ہیں، انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروسز پر 4 ماہ سے جاری پابندی، جا بجا نافذ کیے جانے والے کرفیوز اور حفاظتی بندشوں اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی ہنوز درہم برہم ہیں، اور تاجروں، بالخصوص آئی ٹی کمپنیوں اور ان سے وابستہ افراد، آن لائن آنٹرپرینرز اور نئے اسٹارٹ اپس کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک عبوری جائزے کے مطابق بھارت کے زیر انضام کشمیر میں انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس کی بندشوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے 4 ماہ کے دوران تاجروں کو 12 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے.
ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو صرف انٹرنیٹ پہ بیسڈ ہے وہ سارا بیٹھ گیا ہے، ود دا ریزلٹ 50,000 ویورز اینڈ آرٹیزنز اور جاب لیس. ہماری جو ہیریٹیج انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے. 62% ایکسپورٹس ڈیکلائنڈ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کا.
مواصلاتی بندشوں سے سب سے زیادہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں متاثر ہوئے ہیں جو آن لائن کاروبار چلا رہے تھے. ان کمپنیوں کے ساتھ سینکڑوں ہنر مندوں کا روزگار جڑا ہے. اب ان میں سے کئی روزگار کی تلاش میں دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی جانب چلے گئے ہیں.
اگست 5 سے اگر ہم دیکھیں تو آپریشنز تو بالکل بند ہی ہے. اگر وہاں کچھ بیٹر نہیں ہوتا وقت کے ساتھ یا ہمارا انٹرنیٹ ریزیوم نہیں ہوگا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آگے کیا کروں گا. تو زندگی تو چلتی رہے گی، کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے دیکھنا پڑے گا.
سعید مشتبہ ایک آرٹسٹ ہیں. وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بنائے ہوئے فن پارے آن لائن بیچ کر روزگار کماتے تھے. وہ بھی یہ سوچ کر کہ کشمیر میں فی الحال کام کرنا ممکن نہیں، بھارتی دارالحکومت دلی آ گئے ہیں.
تو ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی جو کہ شاید دنیا میں ایسا کبھی کہیں نہیں ہوا ہے. تو ایونچولی گھر والوں نے بھی بولا اور خود کی عقل نے بھی بولا کہ فی الحال شاید کشمیر سے نکلنا ہی بہتر ہوگا. تو اب میں دلی آیا ہوں اور یو نو ان سرچ آف نیو اپرچونیٹیز اینڈ ہاف ہارٹیڈلی ٹو بی آنیسٹ، میرا دل ابھی بھی کشمیر میں ہے اور آگے بھی کشمیر میں ہی ہوگا.
کئی تاجر مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں. مواصلاتی نظام مکمل طور پر کب بحال ہوگا اس بارے میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا.
ہمارے پاس یہاں ایک نیریٹو پیش کیا گیا ڈیولپمنٹ کا اور ہمیں وہ ڈیولپمنٹ دور دور تک نظر نہیں ہے. میرے خیال سے فیوچر انویسٹمنٹس، ڈیولپمنٹس، اس کے خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے، مگر اگر آپ پروگریس پروگریسو اکنامی چاہتے ہیں تو پریزنٹ بزنسز کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, کیونکہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ سارے بند پڑے. اس میں کسی بزنس مین کا کوئی فالٹ نہیں ہے, اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو کم آؤٹ ود دا ویز اینڈ مینس.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ اردو سروس کی پیشکش.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے, ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. ایڈز کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے ہر سال 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے. 40 سال پہلے جب ایڈز کے مرض کی نشاندہی ہوئی تھی تو اسے موت کا پروانہ سمجھا جاتا تھا. مریض کے پاس کچھ انتہائی تکلیف دہ مہینے ہی بچے ہوتے تھے. آج دنیا بھر میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ ادویات کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. تاہم یہ مرض آج بھی خطرناک ہے. ایڈز کے خلاف عالمی سطح پر جاری لڑائی میں حاصل ہونے والی کچھ اہم پیش رفت کے بارے میں سنتے ہیں نخبت ملک کی یہ رپورٹ.
دنیا بھر میں لوگ ایڈز کا دن اس مقصد کے لیے مناتے ہیں کہ اس مرض کے ٹیسٹس اور اس سے تحفظ پر شعور اجاگر کیا جا سکے, اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایڈز سے بچنے کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ جنسی تعلق کے دوران کانڈمز استعمال کیے جائیں. دنیا میں ماہرین نے پہلی بار ایڈز کا دن متعارف کروایا تو انہیں احساس تھا کہ یہ دیگر امراض کی طرح نہیں ہے اور ایسا وائرس ہے جو دنیا بھر میں پھیل سکتا ہے. پال کٹاوا ایک ایسے ایڈز ایکٹیوسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اس مرض کے خلاف کام کر رہے ہیں.
میں ابتدائی دنوں میں وہیں پر تھا. میں وہیں تھا جب ہمیں اس مرض سے لڑنا تھا, اس کا مقابلہ کرنا تھا اور اپنے بہت سے پیاروں کو دفنانا تھا.
ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی بھی اس لڑائی میں آغاز سے ہی شامل ہیں. انہوں نے ایچ آئی وی کے علاج کے لیے بہت کام کیا ہے اور اب یہ علاج اتنا مؤثر ہو چکا ہے کہ اگر مریض ایک دن میں محض دوا کی ایک گولی کھائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم کا وائرس کسی اور میں منتقل ہو جائے. فاؤچی کہتے ہیں کہ اس مرض کو ختم کرنا بہت آسان اور سادہ ہے.
اگر دو چیزیں کی جائیں, یعنی علاج اور بچاؤ, اور وہ جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے انہیں دوا دی جائے, اگر اس پر مکمل عمل کیا جائے تو اس وبائی مرض کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے.
ان ادویات کی وجہ سے ایچ آئی وی انفیکشن کے کیسز میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے. ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں میں 2004 سے اب تک 55% کمی ہو چکی ہے, لیکن اب بھی ایچ آئی وی کے 60% مریض ہی ادویات استعمال کرتے ہیں.
ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایچ آئی وی کا مرض دراصل رسوائی اور امتیازی سلوک کے ساتھ جڑا ہے.
پال کواٹا این میک نامی ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں جو نسلی امتیاز اور صحت کے برابر حق کے لیے ایڈز کے خلاف کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ان جگہوں پر پھیلتا ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے.
سب سے پہلے تو یہ کہ جو افراد سفید فام نہیں ہیں ان پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم جنس پرستوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. اور تیسری بات, غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
امریکہ میں رہنے والے ایچ آئی وی کے بیشتر مریض غریب ہیں, جبکہ امریکہ سے باہر دیگر ملکوں میں زیادہ تر کم آمدنی والے افراد اس مرض سے متاثر ہیں. ٹین ایجرز اور نوجوانوں کو ہر جگہ اس مرض سے خطرہ ہے. ٹیسٹ کروانے اور طبی سہولیات تک ان لوگوں کی رسائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے فاؤچی کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین ادویات کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہوگا. فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین پر ہونے والا کام امید افزا ہے, لیکن اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹس کیے جائیں اور جنہیں یہ مرض ہے ان کا علاج ہو, اور ایسے افراد کو ٹرووادا دی جائے جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ایچ آئی وی کو ایک مرض کے طور پر دیکھا جائے, اسے سیاسی, اخلاقی یا سماجی مسئلہ نہ سمجھا جائے. کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
اب جبکہ دنیا بھر میں علاج اور دیکھ بھال تک رسائی کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے یہ تشویشناک خبر دی ہے کہ دنیا بھر میں ہر روز 300 سے زیادہ بچے ایڈز سے منسلک وجوہات سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں, اور ادارہ نوجوانوں پر جلد ٹیسٹنگ اور علاج پر زور دے رہا ہے.
وائس آف امریکہ کی انیتا پاول نے کچھ ایسے نوجوانوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے بچپن سے اس بیماری کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پایا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
جین مباسا اس وقت صرف 9 سال کی تھی جب اسے اپنی بیمار ماں سے الگ کر دیا گیا تھا اور یہاں جوہانسبرگ کے اسپتال میں لایا گیا تھا. اس وقت جنوبی افریقہ کا صحت کا نظام اس وبا کے بارے میں سختی سے انکار کر رہا تھا اور عالمی سطح پر ایڈز سے مرنے والوں کی تعداد آج سے 3 گنا زیادہ تھی. اسپیرو ویلیج کے ایڈز کے مرکز میں جین کے آنے سے پہلے یہاں ہر ہفتے لگ بھگ 9 بچے اور کل 7,000 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے تھے. مباسا بیمار، کمزور اور تنہا تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ بھی مرنے والے انہی بچوں میں سے ایک ہوگی. میں بہت بیمار تھی اس حد تک کہ مجھے صرف موت ہی سکون دے سکتی تھی. اس لیے جب میں 14 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ مجھے کیا بیماری لاحق ہے اور یہ کہ میں اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا اور مجھے اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوگا. اور اس نے ایسا ہی کیا. آج وہ 22 سال کی ہے، اپنا علاج کر رہی ہے اور صحت مند ہے. اس ہسپتال میں 2003 سے ایڈز سے منسلک وجوہات سے صرف ایک بچہ ہلاک ہوا ہے، لیکن اس سال جیسا کہ یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا بھر میں ہر ماہ 320 بچے موت کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ایک تشویشناک تعداد ہے کیونکہ اگر مرض کو شروع ہی میں پکڑ لیا جائے اور شروع ہی میں علاج ہو جائے تو ایچ آئی وی پازیٹیو کے مریض زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں اور صحت مند زندگیاں گزار سکتے ہیں. یونیسیف کی ڈاکٹر چیو لو کہتی ہیں
چلڈرن آر فالنگ بیہائنڈ دی ٹریٹمنٹ ڈرائیو گلوبلی.
عالمی سطح پر علاج کی مہم تمام بچوں کو علاج فراہم نہیں کر پا رہی اور آج ہم لگ بھگ 54% بچوں کے لیے علاج تک رسائی کی بات کر رہے ہیں. بیمار بچوں میں سے تقریباً نصف کو علاج تک رسائی میسر ہے. عمر کے اس گروپ میں شرح اموات ابھی تک بلند ہے، لیکن یہ پہلو بھی موجود ہے کہ اگر آپ بالغ افراد کا علاج کر رہے ہیں تو ہم جس طریقے سے ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بالغ شخص سے جو درحقیقت علاج تک رسائی حاصل کر رہا ہے، کیا ہم بچوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نمپو ملیلو موڈن سیلا جوہانسبرگ میں ایچ آئی وی اور ایڈز پر مرکوز صحت کی دیکھ بھال کے ایک ادارے اروم انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ دوا سے آگے تک کا معاملہ ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اصل صورتحال کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے تو پھر آپ مر جائیں گے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ نہیں مریں گے. 20 سالہ جوہانا مگوٹسی جو اس وائرس کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں اور جنہیں اس مرکز میں اس وقت لا کر چھوڑ دیا گیا تھا جب وہ ایک بچی ہی تھیں، کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کے سفر میں دوسرے بچے بھی اہم تھے.
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ اگر آپ دوا پیتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وہ در حقیقت مجھے ہر روز یاد دلاتے تھے کہ میں گولیاں کھاؤں. انہوں نے مجھے ایچ آئی وی اور ایڈز کے بارے میں اپنے تجربات بتائے. میرے لیے یہ کوئی پریشان کن بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جان کر کہ وہ دوائیں لے رہے ہیں اور ابھی تک صحت مند ہیں، میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے. مگوٹسی اب ایک نرس بننا چاہتی ہے اور مباسا اس مرکز کے بورڈ کی رکن ہے، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا آخری گھر ہوگا. دونوں یہ جانتی ہیں کہ ماں سے بچے کو منتقل ہونے والے اس وائرس کو اب روکا جا سکتا ہے. مباسا کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ کسی دن اس کے بھی بچے ہوں. تاہم اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنی شدید بیماری نے جس نفسیاتی صدمے سے دوچار کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ماں بننے سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اسے بچوں سے محبت ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ماضی میں واپس جا سکتی اور اپنے آپ سے بات کر سکتی. مجھے 9 سالہ جین پر فخر ہے، کیونکہ اسے یہ قبول کرنا تھا کہ یہی حقیقت ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں خوابوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، میرے کچھ خواب ہیں اور میں نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ ایچ آئی وی اور ایڈز مجھ سے ان خوابوں کو دور نہیں کر سکتے. اس کی بجائے وہ ان بچوں سے جو یہاں مسلسل آتے رہتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ وہ لمبی عمر کے ساتھ صحت مند زندگیاں گزارنے کی توقع رکھیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں رواں سال اب تک صرف ضلع لاڑکانہ میں ایچ آئی وی ایڈز کے 900 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر تعداد بچوں کی ہے. مرض کا شکار ہونے والے بچوں اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں مرض کی تشخیص کے بعد کئی بار امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا. ادھر صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے لیے دواؤں کی فراہمی کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے. اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی گلبہار شیخ اور اکرام فاطمہ کو رواں سال مئی میں معلوم ہوا کہ ان کی پھول جیسی 2.5 سالہ بیٹی ایچ آئی وی کا شکار ہو چکی ہے. یہ انکشاف ان کے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھا. انہوں نے فوری طور پر اپنی بچی کے علاج کے لیے کوششیں شروع کر دیں. وبا کی مانند پھیلے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے تعلقہ رتو ڈیرو میں واقع اسپتال میں اکتوبر میں ایچ آئی وی سینٹر کے قیام کے بعد اب گلبہار کی بیٹی جیسے سینکڑوں مریضوں کا علاج یہاں شروع ہو چکا ہے. گلبہار کی بیوی اکرام فاطمہ کے مطابق اس کی بیٹی کا علاج تو شروع ہو چکا لیکن ابھی اس کے علاج سے زیادہ ضروری معاشرے کی سوچ کا علاج کرنے کی ہے.
میں تو اپنی بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور کبھی کسی پڑوس میں یا کوئی بھی شادی بیاہ میں جاتی ہوں نا تو یہ کہتے ہیں یہ ہے بیمار, تو میں کہتی ہوں آپ کو یہ لگتا ہے بیمار ہے؟ یہ تو بیمار نہیں ہے, ہماری سوچ بیمار ہے, یہ بیمار نہیں ہے.
ایچ آئی وی کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اور ان کے اہل خانہ میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے منفی معاشرتی رویوں کا تقریباً روزانہ ہی سامنا کرتے ہیں. تعلقہ رتو ڈیرو کے رہائشی شہزاد خان شر کا کہنا ہے کہ ان کے 4 سالہ بچے میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے گاؤں چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا. شہزاد خان شر نے بتایا کہ جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کے 4 سالہ بچے کو ایچ آئی وی کی بیماری لاحق ہے تو گاؤں والے اس سے ملنے, بات کرنے, حتیٰ کہ ہاتھ ملانے سے بھی کترانے لگے.
سارے گاؤں والے نفرت کرتے ہیں تو بھائی اس کے گھر میں بیماریاں ہیں, خطرناک بیماریاں ہیں, وہ وچڑتے ہیں, دوسرے کو بھی ہاتھ ملانے سے وچڑتے ہیں, گڈ کھانے سے وچڑتے ہیں, وہ بہت نفرت کرتے ہیں.
رتو ڈیرو سے تعلق رکھنے والی ایک اور خاتون جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی اپنی بیٹی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کا بھی سوچا. انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کے خون میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد ان کے دیگر بچوں کو اسکول میں بھی امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی زندگی شدید متاثر ہوئی.
میں تو یہ گاؤں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی. پہلے تو اس کے بہن بھائی کو اسکول میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, میں تو خودکشی کر رہی تھی. اس کو مارنے کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا, میں نے کہا خود کو بس مار ڈالوں, میں برداشت نہیں کر سکتی.
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے اپریل سے نومبر تک 37,000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے جن میں سے 895 افراد میں مرض کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے. صوبائی وزیر صحت عزرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومت سندھ نے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے, جبکہ ہنگامی بنیادوں پر اسکریننگ کٹس اور بچوں کے لیے خصوصی ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ حفاظتی انتظامات کے لیے عملے کی ٹریننگ اور طبی فضلے کی سائنسی بنیادوں پر تلفی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے.
میں ہم نے ایک بڑی مہم چلائی ہے آئی پی سی کی, انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی, وہ نہ صرف ایچ آئی وی کے لیے بٹ ادر ڈیزیزز کے لیے بھی ہے. اس میں ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں آن ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل. دوسرا ٹیئر اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے پرسنل ہے ایچ آر جو ہے ہاسپٹلس کا کلینکس کا ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں آن انفیکشن پریونشن.
لیکن اب بھی بہت سے لوگ صرف اس خوف سے خون کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے کہ اگر مرض کی تصدیق ہو گئی تو اس مرض کے ساتھ معاشرے میں ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ اس کا شکار لوگوں کو منفی معاشرتی رویوں سے بچانا اصل چیلنج ہے جس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا تاکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں. محمد ثاقب, رتو ڈیرو, لاڑکانہ.
پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے. مالی سال سن 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً 22 بلین ڈالر بھیجے جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے, اور معاشی ماہرین کی توقع ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ترسیلات زر 23 ارب ڈالر کو چھو لیں گی جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا. روپے کی قدر گرنے سے ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد.
واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورینٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں.
900 سے 1,000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی, تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں.
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا. ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا. ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی.
زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے کیونکہ جب آپ کا 1,00,000 روپے ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 1,20,000-30,000 روپے ایکسپینس ہو جائے گا, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے.
پاکستانی معیشت چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے تو جب بھی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اس کا نتیجہ اکثر ملک میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے. امریکہ میں پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں۔ ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے۔ اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں۔
تو یہاں جو خریدار وہ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا، آپ کے بال تو سستا ہونا چاہیے۔
تو یہ خیال تو غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں جن گھروں میں ہر ماہ امریکی ڈالرز پہنچتے ہیں ان کو دوسرے گھرانوں کی نسبت مہنگائی کے چیلنجز کم درپیش ہیں۔ دوسری جانب یہاں امریکہ میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1% کمی ہوئی۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بڑھتی مہنگائی کا اثر یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں سے لے کر لاکھوں کی تنخواہ لینے والوں تک ہو رہا ہے۔ ہماری ساتھی سدرا ڈار نے کراچی میں کچھ ماؤں سے بات کی جو کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانا انتہائی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔
کراچی کی رہائشی سیما کئی برسوں سے دو کمروں کے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ سیما بیوہ ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی ہیں۔ زندگی آسان تو کبھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی مہنگائی کے سبب مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔
فروٹ کے پاس سے کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی فروٹ ہم خرید نہیں سکتے کیونکہ اتنا مہنگا فروٹ ہے۔ گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، ایک پاؤ لیتے تھے، پاؤں میں سے دو حصے کر کے پکاتے ہیں، اب اس کو بھی کہاں کہاں تک کم کرے گا انسان۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تھوڑے، اب تھوڑے بڑے ہو گئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاؤ اور آدھا کلو لے کر آتے ہیں، پاؤ میں پکتی ہے سبزی، پہلے کلو میں پکتی تھی سبزی۔
بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں گھر کا بجٹ چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ روز بروز بڑھتی اشیاء خودنوش کی قیمتوں سے غریب گھرانوں کے لیے جہاں مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس مہنگائی سے متوسط طبقہ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ بینش ایک ورکنگ ویمن ہے، فیملی مختصر ہے اور دونوں میاں بیوی کمانے والے، اس کے باوجود مہنگائی سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوا ہے۔
پہلے میں صرف لکھ رہی ہوتی تھی، اب مجھے مائنس پلس کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں یہ چیز لوں گی، اگر میں نے شیمپو لے لیا تو کنڈیشنر نہیں لوں، پاؤڈر لے لیا تو لوشن نہیں لوں، اور سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی۔
روپے کی قدر گرنے سے اشیاء کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن خریداروں کی آمدن نہیں بڑھ رہی۔
دھاگا 10 روپے کی گٹی ہو گئی، لیکن ہماری سلائی پہ کوئی پیسہ نہیں بڑھتا، محنت پہ ہماری کوئی پیسہ نہیں بڑھتا۔ یہ ہمارا حکمران کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں ملی۔
4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منفی سے مثبت ہوا ہے۔ اس سے ملک کا بجٹ چلانے والوں کی تنگی تو شاید کچھ کم ہو سکے، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنانے والوں کی مشکل تبھی دور ہوگی جب روزگار کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔
یہ بیلنس جو ہے وہ ایکسپورٹ انکریز کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ امپورٹ ڈیکریز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر یہ ایکسپورٹ اگر انکریز کرتے تو اس کا کچھ اثر اس پہ آتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امپورٹ کو ڈیکریز کر کے جو ہے وہ انفلیشن میں کوئی اثر آئے گا۔
مائیں کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو تو مار سکتی ہیں، مگر بچوں کی خواہشوں کا کیا کریں۔
اکثر یہ کہتی ہے پیزا کھانا ہے، اب پیزا کا یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہم کبھی بھی آرڈر کر لیتے تھے، اب ہم ویکینڈ کا ویٹ کرتے ہیں۔
مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کا بجٹ چلانے والی خواتین کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور انہیں انتظار ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ان کا بوجھ کب کم ہوگا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تقریباً 10 سال قبل جب امریکہ میں معاشی بحران آیا تو اس سے کم آمدن والے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے، جہاں مالی مشکلات کے باعث لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ وہ قسطیں ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے شکستہ حال محلوں میں بحالی کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ امریکی شہر شکاگو میں غربت اور جرائم سے متاثرہ ایک علاقے میں نئی جان ڈال رہا ہے ایک سزا یافتہ قاتل۔ اس بارے میں سبا شاہ خان کی رپورٹ۔
ایک سابقہ گینگ ممبر اس وقت اپنی زندگی کے ساتھ شکاگو شہر کی کمیونٹیز کی تعمیر نو کا کام بھی کر رہا ہے۔
بہت عرصہ پہلے جب میں شاید 16 سال کا تھا تو وہ مجھے سلک کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ مجھے بہت سے مسئلوں سے نکلنا آتا۔
16 سال کی عمر میں سلک نے منشیات سے متعلق ایک جرم کے دوران ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس جرم میں انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے۔
لوگ میری عزت کرتے تھے کیونکہ میں نے وہاں کسی کی بے عزتی نہیں کی، میں نے وہاں قاعدے کے مطابق وقت گزارا اور وہاں سے نکل آیا۔
اب سلک حسن سمتھ بن چکے ہیں، ایک 60 سالہ تعمیراتی کانٹریکٹر۔ وہ اور ان کی بیوی شکاگو لان نامی علاقے میں رہتے ہیں، جہاں انہوں نے 2019 میں ایک گھر خرید کر اس کی مرمت کی۔ سن 2008 کا مارگیج یا گھروں کی کرکیوں کا بحران خاص طور سے اس جیسے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ سینکڑوں کرکیاں ہوئیں اور سینکڑوں گھر خالی چھوڑ دیے گئے۔ حسن سمتھ اب اپنا وقت حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے افراد کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں.
میں صرف ایک عام انسان ہوں جو صحیح لوگوں کے لیے صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی کی مدد کرنے کی کوشش, کسی کی مدد کے ذریعے معاشرے کا احسان لوٹانے کی کوشش. مجھے اپنے سفر میں بہت مدد ملی تو ویسا ہی کرنا میرے لیے درست ہے.
مقامی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر وہ تبدیلی کی تعمیر کر رہے ہیں. سن 2013 سے یہاں کی مقامی تنظیموں نے خالی گھروں کی بحالی کے لیے گرانٹس اور گورنمنٹ فنڈنگز کی مد میں لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے ہیں.
جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی صورتحال میں بہتری لاتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے نا امیدی سے پر ہوتی. شکاگو کا ایک اور علاقہ جو ہو سکتا ہے کہ مکمل لاوارث چھوڑ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا.
شکاگو لان کے علاقے کی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2008 سے اب تک تشدد اور دوسرے جرائم میں 45% کمی ہوئی ہے. ارشد بساتی کے ساتھ صفا شاہان, وائس آف امریکہ.
تو جناب آئیے ملتے ہیں امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی سے جو اپنے ریستوران کے ذریعے روزانہ نادار افراد کو مفت کھانا کھلاتا ہے. واشنگٹن میں ایک ریسٹورینٹ کے مالک قاضی منان کہتے ہیں کہ وہ 6 سالوں میں تقریباً 80,000 بار مفت کھانا کھلا چکے ہیں, مگر ان کا کاروبار گھاٹے میں نہیں جا رہا. ان کی کہانی سوشل میڈیا پر کروڑوں بار دیکھی جا چکی ہے. تفصیلات اسد اللہ خالد کی زبانی.
وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی دور اس عام سے نظر آنے والے ریسٹورینٹ میں ہر روز کچھ غیر معمولی ہوتا ہے. پاکستانی تارک وطن قاضی منان ہر ضرورت مند کو مفت کھانا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا ان کا طریقہ ہے.
میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے خوش ہے, کیونکہ میں یہ پورے خلوص سے دل اور نیک نیتی سے کرتا ہوں بغیر کسی منافع کے اور کسی بھی پہچان کے, تاکہ یہ لوگ بہتر محسوس کر سکیں. میں صرف خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں.
منان اس لیے بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود پاکستان میں غربت اور بھوک کے ساتھ پلے بڑھے.
جب آپ غریب ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں, تو پھر جب وہ آپ کو ملتی ہیں تو آپ ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں.
منان کے ریسٹورینٹ سکینہ حلال گرل کا نام ان کی والدہ کے نام پر ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سب کے ساتھ ایک خاندان کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے. مشیل اور لسور پچھلے 8 سال سے یہاں روزانہ کھانا کھانے آتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے. یہ خوبصورت آدمی اور بہت مددگار ہے. میں کھانے کی تلاش میں تھا اور میرے پیٹ سے بھوک کی وجہ سے آوازیں آ رہی تھیں. میں اسی نعمت کی تلاش میں تھا کہ یہ نمودار ہوا, اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور مجھے اپنے ریسٹورینٹ میں کھانے پہ بلایا. میں بہت خوش ہوا, میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں تب سے یہاں آ رہا ہوں.
بھی یہاں روز آتے ہیں.
یہ کھانے سے زیادہ کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے اتنا کھانا دے دیا جاتا ہے جو سارے دن کے لیے کافی ہو. کھانا بہت اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, مجھے یہاں کام کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
منان کا اندازہ ہے کہ 2013 میں ریسٹورینٹ کھلنے کے بعد سے اب تک انہوں نے 80,000 سے زائد بار مفت کھانا کھلایا ہے, لیکن ان کا کاروبار پیسے دے کر کھانا کھلانے والوں کے سہارے چلتا ہے. ان میں سے بہت سے گاہک مفت کھانا مہیا کرنے کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. جریلن نیتھی ایونز ریاست مینیسوٹا سے پہلی بار یہاں آئی ہیں.
یہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کا حصہ بننے کی بات ہے. میں اور میرا بیٹا اس عظیم مقصد کا چھوٹا سا حصہ بننے کے لیے آج یہاں کھانا کھانے آئے ہیں.
دوسروں کی خوشحالی میں میرے لیے بہت خوشی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس رنگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب انسان ہیں. میں انسانیت پر توجہ دے رہا ہوں. میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں. یہی میرا مشن ہے.
جولی تابو کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
امریکی ریاست کیرولائنا میں 3 دہائی قبل ایک بھیانک طوفان آیا جس نے ریاست کے خوبصورت شہر چارلسٹن میں کئی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا. تاہم ہنر مند کاریگروں کی کمی کی وجہ سے بحالی کے کام میں برسوں لگ گئے. آج وہاں کے ایک کالج میں نوجوان روایتی تعمیرات سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے ملازمت حاصل کرنا یقینی بنا رہے ہیں. اس بارے میں سعدیہ زیب رانجھا کی رپورٹ.
ایلیکس فیشر لوہے کے دروازے کے ہینڈل کی رگڑائی کر رہے ہیں اور جرمائی پرائز اپنے دروازے کی دھات نرم کرنے کے لیے آگ کا استعمال کر رہے ہیں.
जबकि स्टीवन फांसेली लकड़ी से काम करने को तरजीह देते हैं, लेकिन ये सब जनूबी कैरोलिना के स्पेशल स्कूल में अमली तरबियत का मौका मिलने पर खुश हैं।
मैंने टीवी पर ये स्कूल देखा और सोचा कि काश मुझे 10 साल पहले इसका पता चल जाता, लेकिन देर तो अभी नहीं हुई थी और यूं मैं यहाँ चला आया।
द अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट नामी ये स्कूल तारीखी अमरीकी शहर चार्ल्सटन में वाक़ है और यहाँ रिवायती यूरोपियन कारीगरी की अमली तरबियत दी जाती है। इसे सन 1989 में आने वाले ह्यूगो तूफान के बाद बनाया गया, जिसमें इस साहिली शहर में मौजूद मुतादे तारीखी इमारत तबाह हो गई थी, जिनकी बहाली के लिए माहिर कारीगरों की जरूरत महसूस हुई, जो कि तादाद में बहुत ही कम थे। और यूं रवायती फन तामीर की 4 साला डिग्री के साथ अपनी तर्ज का ये वाहिद स्कूल वजूद में आया।
ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ कदीम और जदीद फन का इम्तिजाज भी देखने में आता है। यहाँ हम 6 मुख्तलिफ शोबों की महारतें सिखाते हैं और जब तालिब इल्म फारिग तहसील हो जाते हैं तो वो फन के साथ साथ बेहतरीन तामीराती महारतों से आगाह होते हैं और ये भी जानते हैं कि इमारतों को महफूज कैसे रखा जाता है।
ये तालिबे इल्म स्कूल से बाहर कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं। एक रिहायशी इलाके में इस सहन में ये तालिबे इल्म कुदरती अशिया के इस्तेमाल से बच्चों के लिए एक प्ले हाउस बना रहे हैं। सदर ब्रॉड वाटर का कहना है कि कम्युनिटी का एहसास इस कॉलेज के लिए अहमियत का हामिल है।
हम कई जगहों पर काम करते हैं और बहुत से लोगों को मुतासर करते हैं। ऐसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो इस शहर और रियासत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तलबा को अपने काम पर फख्र है और इसी लिए वो यहाँ आते हैं।
सिमियन वॉरन 18 साल से यहाँ तालीम दे रहे हैं।
आप 250 साल पुरानी यादगार पर काम कर रहे हैं और इसकी कदर कीमत आपको एहसास दिलाती है कि गलती की गुंजाइश नहीं है और ये एहसास कि आपका काम बरसों जिंदा रहेगा बहुत अहमियत का हामिल है।
शायद यही वजह है कि तालीम के दौरान ही कई तालिबे इल्मों को नौकरियों की पेशकश हो चुकी है। ली यार्ब्रो इस तारीखी कब्रिस्तान में खस्ता कतबों को ठीक करने में लगी हैं।
मुझे गुज़िश्ता हफ्ते नौकरी की पेशकश हो चुकी है और उसका कहना था कि अगर कोई और पेशकश है तो बताना, क्योंकि मेरी ऑफर भी मौजूद है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसके बाद बहुत मौके हैं आपके लिए।
ह्यूगो तूफान के 30 बरस बाद चार्ल्सटन फिर से फल फूल रहा है, लेकिन दोबारा किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल में दस्तकारों की ये कम्युनिटी पूरी तरह तैयार है। जूली टैबो के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
टेक्नोलॉजी की दुनिया मादनियात के बगैर नहीं चल सकती। रेयर अर्थ कहलाने वाली मादनी धातें हमारे मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल होती हैं। इन कीमती धातों की बैन अलावामी तजारत अमरीका और चीन की तजारती जंग से खतरे में पड़ सकती है। तहकीक से पता चला है कि जमीन में मौजूद कानों से निकलने वाला आलूदा पानी भी इन कीमती धातों का एक गैर मुतवक्क जरिया हो सकता है। इस बारे में तफसीलात इरम अबासी की जबानी।
वेस्ट वर्जीनिया के तकरीबन 4000 किलोमीटर धारे आलूदगी से जर्द हैं। इसे एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं।
आसपास की तमाम रेत नारंगी हो गई है।
इनका कहना है कि इस इलाके में कोयले की पुरानी कानों से पानी बहने से नदियों का रंग बदला है। ये सिरके की तरह तेजाबियत का हामिल है और इसे मछली और कीड़े मकौड़े मर जाते हैं।
100% फेटल।
100% मोहलक, ये बहुत ही बुरा है।
it's bad.
ज़िकेविश 30 साल से तेजाबी नदियों की सफाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि इसके हल से एक गैर मुतवक्के फायदा भी मिल सकता है।
जब आप कानों से आने वाली इस आलूदगी को साफ करते हैं तो इस कीमियाई अमल के दौरान धातें पानी से अलग हो जाती हैं। इससे कीचड़ सा बन जाता है जिसे स्लज कहा जाता है। पता ये चला है कि इसमें कीमती धातें भी मौजूद होती हैं।
जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन्स इन्हीं कीमती मादनियात के सहारे चल रहे हैं, जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है।
अगर आपके सेल फोन में रवायती लोहे का मकनातीस हो तो आपका सेल फोन ईंट की तरह वजनी होगा। इन मादनियात से आप चीज को छोटा बना सकते हैं।
लड़ाका तैयारे, नाइट विजन गियर और दीगर फौजी हार्डवेयर रेयर अर्थ मंजिल के ज़रात पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अमेरिका में इन कीमती धातों की ज्यादातर सप्लाई चीन से आती है और जब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंग जारी है तो मादनियात की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। इनको हासिल करने के लिए बहुत बड़ी मकदार में पत्थरों को पीसना पड़ता है।
بنیادی طور پر قدرت آپ کے وہ مفت کام کر رہی ہے جس میں آپ کا بہت وقت اور پیسہ لگتا ہے.
ذکر وش ان کے ساتھیوں نے زمین کے نایاب عناصر کو آلودہ ندیوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہے.
یہ مسلسل ان نایاب ذرات کو علیحدہ کرتا ہے اور بیکار مواد پیچھے چھوڑ دیتا ہے.
محکمہ توانائی نے ان کی لیب کو ایسڈ مائن ڈرینیج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے $50,00,000 دیے ہیں. سٹیو بیراگونا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے. مالی سال سن 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً $22 بلین بھیجے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے. اور معاشی ماہرین کی توقع ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ترسیلات زر $23 ارب کو چھو لیں گی، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا. روپے کی قدر گرنے سے ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد.
واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورینٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں.
900 سے 1,000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی، تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا، کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں.
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا. ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا. ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے، ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی.
زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ کا 100,000 روپے ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 120,000-130,000 روپے ایکسپینس ہو جائے گا، تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے.
پاکستانی معیشت چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے، تو جب بھی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اکثر ملک میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے. امریکہ میں پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں. ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے. اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں.
تو یہاں جو خریدار وہ ہمیں کلیمبلے کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا، آپ کے بال تو سستا ہونا چاہیے.
تو یہ خیال تو غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں جن گھروں میں ہر ماہ امریکی ڈالرز پہنچتے ہیں ان کو دوسرے گھرانوں کی نسبت مہنگائی کے چیلنجز کم درپیش ہیں. دوسری جانب یہاں امریکہ میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1% کمی ہوئی. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بڑھتی مہنگائی کا اثر یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں سے لے کر لاکھوں کی تنخواہ لینے والوں تک ہو رہا ہے. ہماری ساتھی سدرا ڈار نے کراچی میں کچھ ماؤں سے بات کی جو کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانا انتہائی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے.
کراچی کی رہائشی سیما کئی برسوں سے دو کمروں کے اس گھر میں رہ رہی ہیں. سیما بیوہ ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی ہیں. زندگی آسان تو کبھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی مہنگائی کے سبب مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے.
فروٹ کے پاس سے کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی فروٹ ہم خرید نہیں سکتے، کیونکہ اتنا مہنگا فروٹ ہے. گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، پاؤ لیتے تھے، پاؤں میں سے دو حصے کر کے پکاتے، اب اس کو بھی کہاں کہاں تک کم کرے گا انسان. جب میرے بچے چھوٹے تھے تھوڑے، اب تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاؤ اور آدھا کلو لے کر آتے ہیں. پاؤ میں پکتی ہے سبزی، پہلے کلو میں پکتی تھی سبزی.
بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں گھر کا بجٹ چلانا کوئی آسان کام نہیں. روز بروز بڑھتی اشیاء خودنوش کی قیمتوں سے غریب گھرانوں کے لیے جہاں مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس مہنگائی سے متوسط طبقہ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا.
بینش ایک ورکنگ ویمن ہے، فیملی مختصر ہے اور دونوں میاں بیوی کمانے والے، اس کے باوجود مہنگائی سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوا ہے.
پہلے میں صرف لکھ رہی ہوتی تھی، اب مجھے مائنس پلس کرنا پڑتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں یہ چیز لوں گی، اگر میں نے شیمپو لے لیا تو کنڈیشنر نہیں لوں، پاؤڈر لے لیا تو لوشن نہیں لوں، اور سب چیزیں بہت ضروری ہیں. جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی.
روپے کی قدر گرنے سے اشیاء کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن خریداروں کی آمدن نہیں بڑھ رہی.
دھاگا 10 روپے کی گٹی ہو گئی، لیکن ہماری سلائی پہ کوئی پیسہ نہیں بڑھتا، محنت پہ ہماری کوئی پیسہ نہیں بڑھتا. یہ ہمارا حکمران کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں ملی.
4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منفی سے مثبت ہوا ہے. اس سے ملک کا بجٹ چلانے والوں کی تنگی تو شاید کچھ کم ہو سکے، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنانے والوں کی مشکل تبھی دور ہوگی جب روزگار کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا.
یہ بیلنس جو ہے وہ ایکسپورٹ انکریز کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ امپورٹ ڈیکریز کرنے کی وجہ سے ہوا. اگر یہ ایکسپورٹ اگر انکریز کرتے تو اس کا کچھ اثر اس پہ آتا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امپورٹ کو ڈیکریز کر کے جو ہے وہ انفلیشن میں کوئی اثر آئے گا.
مائیں کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو تو مار سکتی ہیں مگر بچوں کی خواہشوں کا کیا کریں.
اکثر یہ کہتی ہے پیزا کھانا ہے. اب پیزا کا یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہم کبھی بھی آرڈر کر لیتے تھے, اب ہم ویکینڈ کا ویٹ کرتے ہیں.
مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کا بجٹ چلانے والی خواتین کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور انہیں انتظار ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ان کا بوجھ کب کم ہوگا. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.